الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج کی اہم رات جو کہ شب شہادت بھی ہے اور شب قدر بھی ہے اس کو درک کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. جیسا کہ مختلف پروگرامز میں آپ کی خدمت میں شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی، آج بھی ہم اسی سلسلے کو اس سیشن میں آگے بڑھائیں گے. شب قدر کی اہمیت، شب قدر کا رابطہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ، ان تمام بحثوں کو ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو، اسی طریقے سے مولانا جری حیدر صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس بابرکت رات میں تشریف لائیں.
شکریہ.
آغاز آپ سے کرتے ہیں آغا جمشید. جیسا کہ معلوم ہے کہ آج شب قدر ہے، اور جب تک اس کی عظمت اور اہمیت کا پتہ نہ چلے، اس کی خصوصیات جو ہیں اس کے لیے علم نہ ہو افراد کو، تو ظاہری سی بات ہے انسان اتنی توجہ بھی نہیں کرتا. تو آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ ناظرین کے لیے شب قدر کی خصوصیات اور اس کی عظمت پر کچھ روشنی ڈال دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحدمت واللہ ارکان الہدا. سب سے پہلے شب شہادت امیر کائنات علیہ الافتحیت والسنا والسلام کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں عرض تسلیت ہے. یقیناً ایک عظیم رات ہے کہ شب قدر بھی ہے اور شب شہادت بھی، امیر کائنات بھی ہے. حضرت آیت اللہ جوادی عملی دمت برکاتوں کا ایک جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی عظمت اگر آپ نے پہچاننا ہے، سننا ہے، تو اس چیز کے خالق اور موجد سے پوچھیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیوں اس چیز کو خلق کیا، کیوں ایجاد کیا. تو شب قدر کی عظمت بھی خداوند کریم جو کہ شب قدر کا خالق ہے اور پورے جہانوں کا خالق ہے، وہی بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. اگر ہم قرآن کی خدمت میں جائیں تو قرآن بڑے احسن انداز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے کہتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے. پھر آگے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اچھا یہاں پر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن میں ایک اور تعبیر بھی ہے وما ادراک ماہیہ، اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بھی کہہ سکتا تھا وما ادراک ماہیہ. اب جو عرب زبان سے آشنا ہے، عرب زبان کے قواعد سے، وہ جانتے ہیں کہ جہاں پر ضمیر آ سکتی ہو وہاں پر ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر لے آیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ چیز عظمت والی ہے، عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 بار تقریباً لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، تو یہ چیز خود اس بات کی، اس رات کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. دوسرا، جن کی آج کی شہادت کی رات ہے، حضرت امیر کائنات علیہ السلام، ان کے ایک فرمان ہے نہج البلاغہ کے اندر، الفرصۃ تمر مر الصحاب فاغتنموا، بعض روایات میں ہے بعض میں فن تاحظ فرض الخیر، کہ یہ بادلوں کی طرح فرصتیں گزر جاتی ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ جو خیر کی فرصتیں آپ کو ملی ہیں ان سے اچھی طریقے سے استفادہ کریں. تو شب قدر جو پورے سال میں ایک انتہائی اہم ترین اور برگزیدہ رات ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فرصت خیر ہمارے ذہن میں نہیں ہے، نہ اسلام نے ہمیں بتائی ہے. تو اس شب قدر میں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک فرصت خیر ملی ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی شب کی عظمت میں کہ غرۃ الشہور شہر اللہ وہو شہر رمضان و قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، ماہ رمضان جو کہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس کا قلب امام صادق علیہ السلام کی زبانی لیلۃ القدر کو قرار دیا گیا ہے. خود یہ تشبیہ جو دی جاتی ہے قلب کی بعض چیزوں کے ساتھ، تو اس کی اہمیت کی وجہ سے دی جاتی ہے. تو اس کی خصوصیات رات کی بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یہی جو خود قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اگرچہ قرآن میں لفظ عبادت نہیں آیا، لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر فرمائی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کس جہت سے؟ عبادت کی جہت سے. کہ اگر 1000 ماہ انسان عبادت میں گزارے، کہ جس کے دن رات ہر لمحہ انسان عبادت میں گزارے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک رات جو لیلۃ القدر ہے اس کو عبادت میں گزار لے. دوسری چیز کے جو اس لیلۃ القدر کی خصوصیت ہے، وہ ہے نزول قرآن. قرآن میں واضح ابتدا میں آپ یہ اطلاعات فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. اور پھر اسی سورہ مبارکہ قادر میں تو فرمایا کہ اسی لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک اور جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو اس آیت کو اس آیت سے ملا کر دیکھا جائے تو یہ رات بابرکت رات ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس جیسے بھی خصوصی رکھے. ہمیں پورے قرآن کے اندر، روایات کے اندر کوئی ایسی رات نہیں ملی جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ ملائکہ اللہ کی طرف سے خیر اور سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں. یہی رات ہے کہ جس کے انتظار میں ہمارے عرفاء کرام، ہمارے علماء کرام انتظار میں رہتے تھے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پورا ماہ رمضان، جو ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو وہ اپنا بستر وغیرہ چھوڑ دیتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، فقط اس لیے کہ وہ لیلۃ القدر جو آنے والی ہے کہیں اس کی برکت سے محروم نہ رہ جاؤں. اور وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث سے برگزیدہ ان کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو اگر درک کرنا چاہتے ہو تو پھر اول رمضان سے یہ اعمال دینا شروع کرو، اعمال انجام دے. مثلا ہر رات میں کتنی بار انا انزلنا پڑھنا ہے، کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے. پھر امام علیہ السلام کے یہ فرمان ہے اس جگہ پر، اگر کہتے ہیں کہ اگر یہ اعمال انجام دیں گے تو لیلۃ القدر کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی. اور پھر آغا جواد یہاں پر آ کر تفسیر فرماتے ہیں کہ خوشبو یہ نہیں سمجھیں کہ یہ فضا معطر ہو جائے گی، یا ہمیں جس طرح کے عام چیزوں کے پھول کی یا عطر کی خوشبو آتی اس طرح خوشبو آئے گی، نا. وہ خوشبو قلب قرآنی سے درک کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح ایک خصوصیت جو قرآن اس لیلۃ القدر کی ہے، اور ہر مومن کی، ہر انسان کی دلی خواہش ہے جو بھی اسلام پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہے بخشش گناہ. جو انسان بھی اس میں من، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانن غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی اس رات میں قیام میں گزارے گا، اللہ کی عبادت میں گزارے گا، وہ اس کے لیے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک مطلب جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں، دوبارہ اس کا تکرار کر دیتے ہیں، وہ ہے علمی مصروفیات. جس طرح کہ ہمارے علماء کرام، مثلا صاحب جواہر، جو جواہر الکلام جو ہماری بہت بڑی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، اس کو 23 کی شب آغا شیخ نجفی صاحب نے مکمل کیا. تو علمی اہل بیت علیہ السلام کا مذاکرہ وہ انتہائی اہم ہے.
جی بہت شکریہ. آغا صاحب، چونکہ وقت کم ہے، آپ سے گزارش ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ قادر لے لیں یا اور بھی روایات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں شب قدر اور امامت میں، شب قدر اور امام زمانہ کے اندر رابطہ نظر آتا ہے، اس پر ذرا تھوڑی گفتگو فرمائیے گا.
جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ موقع دینے کا مولانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. سورہ قدر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں اس رات میں اپنے پروردگار کی اذن سے. یہاں پر آ کر امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، یہاں اپنے شیعوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مخالفین سے، ہماری حقانیت پر کبھی تمہیں مجادلہ کرنا پڑے، مناظرہ کرنا پڑے، تو اس آیت سے مناظرہ کرو. کیوں، کیا فلسفہ تھا اس بات کا؟ کہ امام فرماتے ہیں اپنی اس حدیث میں کہ یہ جو ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں، یہ کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ ہر شب قدر، کیونکہ ایک متفقہ مسئلہ ہے مذاہب اسلامیہ میں کہ شب قدر ہر سال میں جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے، اور یہ الگ اختلاف ہے کہ کس دن ہے کس دن نہیں ہے، لیکن یہ متفق ہے کہ ہر سال میں شب قدر آتی ہے. تو ہر سال جو شب قدر آ رہی ہے اور اس پہ ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں، کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ یہ پہاڑ پہ، درخت پہ اور پھول اور پودے پہ تو نازل نہیں ہو رہے، وہ شعور ہی نہیں رکھتی ہیں. ملائکہ وہاں نازل ہوں گے کہ جہاں شعور ہوگا، جہاں زندگی ہوگی، جہاں حیات ہوگی، کوئی امر لے کے نازل ہو رہے ہیں. تو یہ انسانوں کے علاوہ کسی پہ نازل نہیں ہو رہے. اور پوری تاریخ انسانیت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ بشریت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اہل بیت علیہم السلام، ہمارے آئمہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس نے دعویٰ کیا ہو، بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن جس نے دعویٰ کیا ہو کہ ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں، صرف وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ملائکہ شب قدر ہم پر نازل ہوتے ہیں. تو یہ ملائکہ جو نازل ہو رہے ہیں، یہ مجھ پہ اور آپ پہ اور بقیہ انسانوں پہ، گناہگار انسانوں پہ نہیں ہو رہے. کائنات کی افضل ترین شخصیت، جیسے ہم نے پچھلے جو اس میں ہمارا گفتگو تھی، اس میں انسان کامل کا جو فلسفہ بیان کیا تھا، تو خدا کی طرف سے جو فیض نازل ہوتا ہے، جو برکت نازل ہوتی ہے شب قدر میں، وہ امام معصوم پر نازل ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے، جتنا جو شخص امام معصوم سے نزدیک ہوتا ہے روحانی حوالے سے، قربت کے حوالے سے، اس تک وہ فیض جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے امام معصوم کی طرف سے. اسی میں آپ دیکھیں، جب امام، جب ہم مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھتے ہیں اور شب قدر کے اعمال جب ہم دیکھتے ہیں، شب 23 کے اعمال میں سے جو، جس کا شب قدر ہونا تقریباً حتمی ہے، اور شیخ المحدثین جو ہے قمی، شیخ قمی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ اس اعمال میں، محدث قمی فرماتے ہیں کہ شب 23 کے اعمال میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت تاکید کے ساتھ آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعائے امام زمانہ کا مستمرن اور مستقلن تلاوت کرتے رہنا، ایک دفعہ نہیں، ہر وقت تلاوت زبان پہ رکھنا. کیونکہ آج وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، کس پر؟ زمانے کے امام پر. جبھی زمانے کے امام کو صاحب الامر کہا جاتا ہے، کہ اس پر شب قدر پہ امر نازل ہوتا ہے. تو اگر ہم شب قدر کی رات کو تعبیر کرنا چاہیں، تو یہ شب ولایت ہے، یہ دوسرے لفظوں میں شب امام زمانہ ہے، یہ دوسرے لفظوں میں جو ہے شب تکامل ہے، شب روحانیت ہے. جبھی آج کی رات 21 کی شب قدر ہے، تین شب قدر ہیں، اس کے ہر شب قدر کا ایک الگ فلسفہ ہے. آج کی رات شب قدر کی فضیلت میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا انہوں نے کوٹ، مولانا نے جو ہے وہ نقل کیا، میں بھی ان سے ایک نقطہ نقل کرنا چاہوں گا کہ جس رات قرآن صامت نازل ہوتا ہے، اس رات کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور جس رات قرآن صامت خدا سے، اس دنیا سے اٹھ کر خدا کے پاس جاتا ہے، یہ رات بھی شب قدر سے کم قرآن نہیں ہے. قرآن ناطق جو ہے وہ امیر المومنین قرآن ناطق، امام معصوم قرآن ناطق ہے. تو آج کی رات شب قدر کی فضیلت میں اضافہ ہوگی. کیوں؟ ایک قرآن ناطق جو ہے اس عالم سے اس عالم میں جا رہا ہے، اور یہ عالم جو ہے اسباب کا عالم ہے. جب تک اس رات کے اندر ظرفیت نہیں ہوگی، کیپیسٹی نہیں ہوگی، جب تک جو امام ناطق ہے، جو قرآن ناطق ہے، جو کائنات کا انسان کامل ہے، وہ اس رات کے اندر ظرفیت نہیں ہوگی، تو وہ اس عالم کی طرف نہیں جا سکتا. تو یہ شب قدر کی فضیلت آج کی رات امیر المومنین کی شہادت کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد کے غم پر بھی جو ہے وہ غمگین ہے، اور دوسری طرف سے ان پر ملائکہ بھی جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں.
بالکل ایسے ہی آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا، ایک نقطہ ذہن میں آ گیا کہ یہ بات کنفرم ہے کہ خداوند متعال سے ڈائریکٹ فیض قبول کرنا مخلوقات کی قدرت میں نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں نہیں ہے اور کیسے ہم تک فیض پہنچتا ہے. وہ یہی انسان کامل ہے کہ جو واسطہ بنتا ہے, اور اس کی دلیل ہمارے پاس زیارت جامعہ ہے کہ جس کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش آتی ہے, تیری وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں, تیری وجہ سے مثلا جو ہے یہ تمام جو ہے وہ کائنات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو شب قدر میں بھی جو خداوند متعال فیض نازل کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ امام وصول کر رہے ہیں, اور پھر امام کے بعد پھر مخلوقات تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. انتہائی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. آ صاحب, شب قدر میں جیسے کہ عرض کیا کہ ماہ دعا ہے یہ, اور رات بھی دعا کی ہے یہ, تو اس میں طلب کرنا ہے خداوند متعال سے, ایک امر دیا گیا ہے طلب کرنے کا, تو کیا چیز طلب کی جائے شب قدر میں اور کس قسم کی؟
جی بالکل, انتہائی اہم ترین سوال ہے کہ بالآخر اتنی تاکید کی گئی ہے شب قدر پر, اور اس کو پانے کے لیے لوگ ہمارے علماء و رفاء نے کیا کیا کام نہیں کیا, بالآخر طلب کیا کرنا ہے. کیونکہ عام طور پر ہمیں جب دعا کا کہا جاتا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے وسعت رزق ہے, بیماریوں سے شفا مل جائے, کوئی مشکل ہے وہ حل ہو جائے, تو اس قسم کے مالی اور مادی مشکلات ہمارے ذہن میں آتی ہیں. بہرحال کہ اگر عرفاء اور علماء کرام کے طرف حوالے رجوع کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس عظیم رات میں ہمارے سامنے ایک عظیم مقصد چھپا ہوا ہے. ہم اس عظیم مقصد اور عظیم مقصود تک اگر پہنچ گئے تو یہ چھوٹے مقصود ہمارے لیے خود بخود حل ہو جائیں گے. وہ عظیم مقصود کیا ہے؟ آیت اللہ جواد یام علی دامت برکاتو انہوں نے اس شب قدر کے بارے میں جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک جہت سے تمسک قرآن کے ساتھ ہے, اور دوسرے ہاتھ میں ہمارا تمسک جو اہل بیت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اور یہ دونوں قرآن اور اہل بیت زندہ کرتے ہیں, یہ دونوں بیمار کو شفا دیتے ہیں, یہ دونوں ہر قسم کی معنوی مشکلات کے بھی حلال ہیں, نہ فقط مادی کے, معنوی کے بھی حلال مشکلات ہیں. اب اس عظیم رات میں اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, اللہ نے ہمیں ایک فرصت دی ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے چلے ہیں, تو آغا فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز مانگیں جس سے ہمیں حیات ابدی مل جائے, جس سے ہمیں حیات قرآنی زندگی مل جائے, جس سے ہمارے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں, جس سے ہمارے زندگی کے اندر وہ قرآن آ جائے. اور اس کے بعد ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شہادت کا دن ہے کہ ان کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر, ما کنت اعبد ربنا لم ارا, میں جس پروردگار کو نہیں دیکھتا میں اس کی عبادت بھی نہیں کرتا. یہ رتبہ فقط اس ذات گرامی کے ساتھ مختص ہے, ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم پروردگار عالم کو دیکھ کر عبادت کریں. وہ قلب ان کا قلب اس لائق تھا کہ وہ دیکھ سکتے تھے, ہمارے اندر یہ جرات نہیں ہے. لیکن آیا ہم اس کا نیچے والا درجہ بھی طلب نہیں کر سکتے؟ جوادی فرماتے ہیں اس بات کی طرف توجہ کریں, ہم جس کے پیروکار ہیں, ہم جس کے شیعہ ہیں, وہ ایک چیز طلب کر رہے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک مقام انہی کا ہے, لیکن اس کے نیچے والا درجہ ہم قبول کر سکتے ہیں. وہ جی کہ ہم جائیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں, خدایا جس طرح ہمارے مولا نے فرمایا تھا کہ میں اندیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا, حتی اقل ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ میں اندیکھے امام کی پیروی نہیں کرتا, میں اپنے امام کو قلب سے دیکھ لوں, میں اپنے امام علی ابن ابی طالب کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لوں, میں اس قرآن کو دیکھ لوں, اس قرآن کو درک کر لوں جس قرآن کو آج میں نے سر پہ اٹھانا ہے, تو اس کی حقیقت کیا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن میرے سر پر تو ہو لیکن میرے دل میں نہ ہو. تو اس قرآن کو ہم اگرچہ فائدہ ہے تلاوت کا وغیرہ, لیکن اور ایک تعبیر ہے آغا جوادی کی کہ انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ یہ لیلۃ القدر مسلمان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے حضرت سلیمان سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر معجزہ ہے. حضرت سلیمان کا معجزہ یہ تھا کہ ہوا پر سوار ہوتے تھے اور ایک صبح میں یا ایک شام میں مہینے کا سفر انجام دے دیتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ایک رات میں 1000 ماہ کا سفر عطا کیا ہے کہ 1000, اب 1000 ماہ کا سفر ہم اگر طے کر کے جا رہے ہیں, بالآخر ہم کیا چیز لینے جا رہے ہیں یہ مشخص ہونا چاہیے. اگر یہی رزق کو یہی شفا بیماری یہی مانگنا ہے تو 1,000 مہینے کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک رات بھی جائیں کسی ایک گھنٹہ بھی جائیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں, اللہ آپ کو شفا دے گا سب کچھ. اگر اس کی طرف 1,000 مہینہ کے لیے سفر کے بعد جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے مانگیں کہ خدایا مجھے معرفت پیغمبر کا, معرفت امام, معرفت خدا, یہ چیزیں عطا کر دے تاکہ میری زندگی معرفت حجت عطا کر.
معذرت چاہیں گے چونکہ وقت کا دامن میں جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہم اس بحث کو آگے جاری رکھیں گے, باقی ماندہ بحث ہم آگے لے کر چلیں گے. آغا صاحب فقط ایک دعا سے آپ, چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جس میں اشارہ آیا ہو, شب قدر ہے چونکہ اعمال کریں گے مومنین, تو وہ تھوڑی توجہ جب کریں گے اس میں تو وہ ایک تھوڑا سا اشارہ کر دیں تاکہ ہم ناقص نہ رہے. ہمارا
ماہ رمضان کے روزانہ رات کے اعمال میں سے ایک دعا افتتاح کا عمل ہے اور جو مشہور و معروف ہے, تاکید کی گئی ہے, اور دعا افتتاح کا جو آخری حصہ ہے وہ امام زمانہ سے مختص ہے, یعنی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ ہر رات امام زمانہ کی یاد, اس انسان کامل کی یاد کی جائے کہ جس کے توسط سے ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں. جب بھی دعا افتتاح میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا, کہ اے خدا امام زمانہ کے ذریعے ہماری جو قلت ہے اسے کثرت میں بدل دے. اس کے علاوہ وَعَزِّزْ بِهِ ذِلَّتَنَا, کہ اس کے ذریعے ہمیں ذلت سے نکال دے اور عزت کی طرف جو ہے نا لے کر آ جائے. اس کے آگے میں کچھ جملے چھوڑ رہا ہوں, اس کے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا, کہ اس کے ذریعے ہمارے فقر کو غنی کر دے, یعنی غنا کی طرف. یہ فقر فقر مالی نہیں ہے, یہ فقر فقر وجودی ہے, کہ جو انسان کامل کا اصلی وظیفہ اس کائنات کے اندر ہے کہ انسانیت کا فقر وجودی جو ہے وہ برطرف کرے. اور آج شب قدر میں جو امر نازل ہو رہا ہے امام زمانہ پر وہ یہی ہے کہ انسان کو اس خدا بند کائنات کی طرف جو ہے پرواز دیں, اس فقر وجودی کو انسان سے جو ہے برطرف کریں. اس کے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَنجِزْ بِهِ مَوَاعِدَنَا, کہ اے خدا اس کے ذریعے ہمارے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کر کہ جو ہمارے وعدے خدا بند مطالع نے ہمیں وعدے دیے ہیں, ان کے جو ہمیں بخشش کا وعدہ دیا ہے شب قدر میں, 1,000 راتوں کی فضیلت کا وعدہ دیا, کس کے ذریعے پورا کر؟ امام زمانہ کی. امام زمانہ واسطہ ہے خدا کی بارگاہ میں. وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا, کہ اس کے ذریعے ہمارے چہروں کو سفید کر دے. شب قدر کون سی رات ہے؟ اپنے کالے اور سیاہ گناہ سے جو ہٹے ہوئے چہرے ان کو سفید کرنے والی, نورانی کرنے کی رات ہے. اور آج ہم امام زمانہ کے توسط سے خدا کی بارگاہ میں یہ تقاضا کر رہے ہیں.
بہت شکریہ کہ انشاءاللہ یہ پروگرام چونکہ آگے شب قدر کی ایک رات ابھی باقی ہے, تو آپ بزرگان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کہ یہ بحث ناقص جو رہ گئی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. ناظرین, ہمارے اس سیشن کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ابھی آپ کے سامنے رہبر معظم کی زبان سے مصائب امام علی علیہ السلام آپ کے لیے نشر کیے جائیں گے. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے مختلف سوالات کے جوابات طلب کریں گے علماء سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
امیر المومنین وصیت کرده است که بدن طیب و طاهر او را شب غسل بدهند و دفن بکنند. لا اله الا الله. در خاندان پیغمبر عجب سنتی قرار داده شد. همونطور که بدن فاطمه زهرا رو شب غسل دادن, غریبانه و نیمه شب بردن دفن کردن, بدن امیرالمومنین را هم شب غسل دادند و غریبانه بردن دفن کردن. اون کسانی که سالها علی را لعن کردن روی منبرها, چه بعدی داشت که بیان قبر را بشکافن اگر می دانستن کجاست و یک اهانتی بکنن به جسد مطهر امیرالمومنین علیه السلام. این چشم تیزبین امیرالمومنین می داند. بدن را بردن نیمه شب. کیها بودند؟ لابد فرزندان امیرالمومنین و بعضی خواص اصحاب بودند. بردند دفن کردند و برگشتند. بنده با خودم فکر می‌کردم در این قضایا, در این شهادت مظلومانه, در این تشییع مظلومانه, در این دفن مظلومانه, در این خانه تاریک امیرالمومنین, در این روزها به چه کسی از همه سخت‌تر گذشت؟ به نظرم رسید که به زینب کبری سلام الله علیها از همه سخت‌تر گذشت. زینب کبری اون دفن مادر را در اون نیمه شب دید، دفن پدر را در این نیمه شب دید، تشییع جنازه امام حسن را با اون وضع دید و تیرهایی که به طرف جنازه امام حسن پرتاب شد. در روز عاشورا هم اون منظره سهمگین و هولناک را دید که از همه سخت‌تر بود. زینب کبری سلام الله علیها فریاد زد یا رسول الله صلی علیک ملیک السماء هذا حسینک مرمل بالدماء و مقطع الاعضاء لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی المرتضى. درود و سلام ہو امیر المؤمنین علیہ السلام پر کہ علم جن سے اپنا نور لیتا ہے، زہد جن سے اپنی زیبائی اور خوبصورتی لیتا ہے، عدالت جب علی علیہ السلام سے منسوب ہو تو خوشی اور سرور کا اظہار کرتی ہے، شجاعت جن کے مقام سے افتخار کرتی ہے، اقدار و اخلاق جن کے کمال سے قداست حاصل کرتے ہیں، اور انسانیت جن کی عظمت سے افتخار و مفتخر ہوتی ہے. آج اس ذات کی شہادت کی رات ہے کہ جو قطب عالم امکان کہلاتا ہے. انسان کامل کا مصداق اتم کہلاتا ہے، اور اس کائنات کے اندر بلکہ خدا کے بعد، پیغمبر کے بعد سب سے بڑی شخصیت امام علی علیہ السلام ہے. اس عظیم شخصیت، اس عظیم امام کے مصائب جتنے بیان کیے جائیں کم ہیں. وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس قسم کا امام اگر اس دنیا سے چلا جائے تو نہ صرف شیعہ بلکہ پوری بشریت یتیم ہو جاتی ہے. اسی شب شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے کے لیے، امام کی خدمت میں عرض تسلیت عرض کرنے کے لیے کچھ مطالب بیان کیے جائیں گے کہ جن کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سید ارتضی حسن رضوی صاحب کو اور جناب مولانا زین عباس صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس پر برکت رات میں تشریف لائے. آغا سید، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ شب قدر کی یہ عظیم رات آج ملی ہوئی ہے امام علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ، تو کیا بہتر ہوگا کہ ہم امام علی علیہ السلام کی زبانی شب قدر کے متعلق کچھ فرامین کو سنیں اور اس سے استفادہ کر سکیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. دن جو ہے وہ دونوں تناسب سے، دونوں مناسبتوں سے بہت اہم دن ہے، اور یہ خود ایک سوال بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سعادت جو شہادت کی ہے وہ اس دن جو ہے وہ مولا کے نصیب میں آئی. دونوں پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، آپ نے جو سوال کیا اسی کی طرف جاتے ہیں، اور ہم نے جو سورہ قدر کے مفاہیم کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی تھی اسی سے ہم اس کو جوڑتے ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس پہ گفتگو ہو گئی تھی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ جو نزول ہے ملائکہ کا ہر امر کو لے کے آتے ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے کہ اول تو یہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے سلسلے میں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ آج کی رات یعنی شب قدر کی رات خداوند متعال جو ہے وہ بھیجتا ہے. اور اس سلسلے میں بھی ایک روایت کو بیان کیا کہ تین مرحلوں میں جو ہے وہ امضاء ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. تو مولا خود مولا کائنات جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ نبی پاک جب تک تھے تو ملائکہ ان کے پاس آتے تھے، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو ایک روایت ملتی ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ امبر اسلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن تیمی و عدوی، تیمی و عدوی خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ پیغمبر اسلام کے پاس تھے وہ، اور پیغمبر اسلام خضوع خشوع اور گریہ کے ساتھ یہی نازلنا کی تلاوت فرما رہے تھے اور گریہ بھی فرما رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیا خاص بات ہے اس سورہ میں کہ آپ اس طرح گریہ فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے شب قدر میں دیکھا ہے، اور میرا دل جو ہے، ظاہر بات ہے یہ جو نفس ہے تمام کائنات کے احکامات ہیں، یہ ہم ذہنی طور پر اگر سوچیں کہ کیسے منتقل کر دیتے ہیں سارے ملائکہ ایک شب میں، تو ظاہر بات ہے یہ شہود کا مرحلہ ہے کہ جس میں مفاہیم نفس کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہ بحث جو ہے وہ طولانی ہے، اس بحث میں نہیں چاہتے، اس کی فلسفی بحث میں صرف اتنا ہے کہ ان کے دل نے سادہ الفاظ میں بیان کیے، نبی پاک نے ان مفاہیم کو قبول کیا، وہ تمام عوامے، وہ تمام احکامات، وہ تمام فیصلے جو ملائکہ لے کے آئے تھے، اور جو کچھ میرے بعد یہ شخص، اشارہ کیا پیغمبر اسلام نے حضرت علی کے بعد، حضرت علی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جو کچھ میرے بعد یہ شخص یعنی حضرت علی جو کچھ وہ وصول کریں گے وہ بھی میں نے دیکھا، یعنی وہ بھی اطلاع حاصل کی. انہوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا اور وہ کیا دیکھیں گے؟ خدا آپ نے کیا دیکھا اور وہ کیا دیکھیں گے؟ وہ سے مراد حضرت علی کی ذات گرامی ہے. پیغمبر نے ان کے لیے یہ آیت تلاوت کی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. رسول خدا نے کہا جب خدا نے فرمایا ہر امر، تو کیا پھر کچھ باقی رہ گیا کہ وہ جو دیکھیں گے؟ بائبل تو سب کچھ دیکھیں گے، جتنے امور کے فیصلے ہو چکے ہوں گے کائنات میں ہر ہر شے کے بارے میں وہ سب دیکھیں گے. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ظاہر بات ہے جب قرآن کی آیت میں کل امر ہے تو پھر سوال باقی، سوال یعنی وہ گویا واپس لوٹا لیا انہوں نے. رسول نے پھر سوال کیا وہ کون ہے جس پر ہر امر نازل ہوتا ہے؟ یہ جو استفسار ہے وہ تصدیق لینے کے لیے بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ کون ہے جس پر ہر امر نازل ہوتا ہے؟ بولے آپ پیغمبر اسلام. ان دونوں نے جواب دیا تو فرمایا ہاں ٹھیک کہا تم نے، لیکن کیا شب قدر میرے بعد بھی آئے گی؟ یہ وہ گواہی لینا مقصود ہے خلیفہ اول و خلیفہ دوم سے، جو اس بات کا اقرار ہے کہ ظاہر بات ہے ولی خدا کو ہی ملائکہ جو ہے وہ پیغام پہنچائیں گے اور امر پہنچائیں گے. اور جب یہ کہہ دیا کہ کیا شب قدر جو ہے میرے بعد بھی آئے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد جب آئے گی تو کس کے پاس آئے گی؟ کہنے لگے ہاں بالکل آئے گی. تو فرمایا میرے بعد شب قدر میں بھی امر نازل ہوگا؟ کہنے لگے ہاں نازل ہوگا. تو پھر جو ہے پیغمبر اسلام نے حضرت علی کا جو ہے وہ سر اپنے گود میں رکھ کے اشارہ کیا کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ ذات ملائکہ کے ان پیغامات کو، ان امر کو وصول کرے گی. خود یہ جو آج کی شب ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اس کو ہم رب کہتے ہیں، کہ مولا کائنات نے یہ جو حدیث بیان کی اس میں خود یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اسی حدیث سے جو ہے وہ امامت اور خلافت کے موضوع پہ کلیئر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے وقت کے امام، کیونکہ ولایت تک پہنچنی ہیں یہ باتیں، تو جو سب سے زیادہ ان ایام میں ہم شب قدر میں دعائیں کریں گے اور سرپرست کو یا ولی کو پہنچانے کا مقصد بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. مثلا اگر ملائکہ نے فیصلے کر لیے ہیں تو پھر امام تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ظاہر یہی ہے کہ ولایت تکوینی بھی کیونکہ معصومین کے ہاتھ میں ہے، تو یہ آخری اور نہائی جو ہے وہ مرحلہ ہے،
اور یہ امام کے سپرد واسطہ فیض، جب واسطہ فیض ہیں تو تمام فیض امام تک پہنچے گا، تو امام سے
بالکل ایسے ہی. اور یہاں سے ہمیں شاید یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ پھر ہمارے اعمال جو ہیں کس طرح سے ان تک پہنچتے ہیں اور کیا مرحلہ ہم طے کرتے ہیں. یہ ایک مرحلہ. اس کے بعد فرمایا ایک اور حدیث کے بارے میں، حضرت علی نے پیغمبر سے فرمایا اے علی کیا جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ خود پیغمبر اسلام حضرت علی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں؟ خداوند قیامت میں جو کچھ بھی تقدیر ہوگی ظاہر ہوگی، ظاہر پتہ جو بھی تقدیر ہوگی اس کے نتائج تو ہم قیامت میں ہی دیکھیں گے، جو فیصلے کرتا ہے اور ان کو معین کرتا ہے وہ شب قدر میں عطا ہوتا ہے، اور آپ کی ولایت بھی، یعنی کیا، یعنی آپ کی ولایت بھی شب قدر میں نازل ہوئی ہے. اب یہاں سے ہم پھر تھوڑا سا گریز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت اس سے پہلے کے اعلان ہو، اس سے پہلے شب قدر میں ولایت کا نزول ہو چکا تھا، یہ مطلب آپ کو سمجھ. اور قیامت تک آپ کی نظر سے ولایت ہوگی، یعنی یہ تسلسل سے جاری رہے گی. اور یہ ہمارے لیے تو اس وقت یہ پیغام ہے کہ ہم جس امام کی خدمت میں ہیں، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، ہمارے دل، ہمارے ذہن، ہمارا سب کچھ متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات جو ہے ملائکہ سے تمام امور کو تحویل دیں گے اور ہم سے متعلق بھی ہوں گے، تو ہم جتنا ارتباط قوی کر سکتے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا.
بہت شکریہ سر. آغا زین، امام علی علیہ السلام کی جب بھی مناسبت آتی ہے ان کے فضائل تو بیان ہوتے ہیں، مصائب بھی، اگر شہادت ہو جیسا کہ آج کی رات کی مناسبت ہے، مصائب بھی بیان ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز سے جو غفلت معمولاً برتی جاتی ہے وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام کا جو آپ یوں کہہ لیں کہ معارف کا ٹھاٹھے ماردار سمندر پر مشتمل کلام جو موجود ہے اس کی طرف بھی توجہ ہی کر دی جاتی ہے،
درست
غفلت برتی جاتی ہے اس سے. تو ہم آج اسی مناسبت کو بہانہ بناتے ہوئے چاہتے ہیں ذرا مختصر طور پہ نہج البلاغہ کی اہمیت اور اس کی معرفت کروا دیں ناظرین کو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلیہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے تو آج کی اس غم انگیز رات میں آپ کی اور تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. پوری کائنات غم کے عالم میں ہے. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ مولائے متقیان کے کلام کے حوالے سے، تو ہمیں معلوم ہے کہ نہج البلاغہ ایک ایسی آفاقی کتاب ہے کہ جو 400 ہجری قمری میں سید رضی نے جمع کیے مختلف فرامین، خطبے اور اسی طرح سے خطوط، اور ان کا مجموعہ قرار پائی. اور ظاہری اسٹرکچر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 241 خطبے ہیں جو پہلا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، اور یہی سب سے بڑا حصہ ہے. اس کے بعد 79 خطوط ہیں جو مختلف لوگوں کو لکھے مولا نے، اور آخر میں 480 کے قریب حکمتیں ہیں، مختصر جملے ہیں کہ جن سے حکمتوں کے چشمے پھوٹتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ظاہری اسٹرکچر ہے، لیکن اگر اس کے اندر اترنے کی کوشش کی جائے تو جو بہت کچھ نہج البلاغہ کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کو اخ القرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید کی تجلی بھی کہا گیا ہے. کوئی اگر سمجھے کہ ہم نہج البلاغہ کو قرآن مجید کے مقابلے میں لا رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید کی تجلی ہے، تفسیر ہے، قرآن مجید کی وضاحت ہے، اور دون کلام الخالق ہے، فوق کلام المخلوق ہے، یعنی پروردگار کے کلام کو نہیں پہنچتی لیکن مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. تو یہ وہ سب باتیں ہیں جو نہج البلاغہ سے متعلق ہیں، اور بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا، کہا گیا، شروحات لکھی گئیں، وضاحتیں کی گئیں. مختصر جو میں یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جتنی بات کریں کم ہے چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، اس لیے بس میں ایک بس بات یہاں کروں گا کہ نہج البلاغہ ایک مکتب ہے، ایک کتاب نہیں ہے فقط، ایک مکتب ہے. کہ جس مکتب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد حنفیہ اگر درس لینے آتے ہیں تو ان کو جنگی فنون سکھائے جا رہے ہیں، تو اسی مکتب نہج البلاغہ میں جناب مالک اشتر کو حکومتیں چلانے کا ہنر سکھایا جا رہا ہے. جناب عثمان ابن حنیف جب آتے ہیں تو ان کو جب زہد اور انسانوں کی شناخت بتائی جاتی ہے تو وہیں پر کمیل ابن زیاد کی، جناب کمیل کے لیے بھی کئی دروس موجود ہیں. یہی نہج البلاغہ جب اس کے محضر میں حارث حمدانی آتے ہیں تو ان کو تقویٰ کا درس ملتا ہے. تو یہی نہج البلاغہ جب اس کے محضر میں جناب ابو ذر غفاری آتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ہدف کے رستے میں آنے والی مشکلات سے کس طرح ٹکرایا جاتا ہے. جناب عقیل اگر اس مکتب میں درس لینے کے لیے کبھی حاضر ہوں تو ان کو آستانہ عادل سے آستانہ عقل تک لایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب ابو موسیٰ اشعری کی باری آتی ہے تو ان کو ان کے ضمیر کی عدالت میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اس مکتب کے اندر. اور اسی مکتب کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے وہ معروف چہرے کہ جو دنیا طلبی جن کے اندر پائی جاتی تھی اور جنہوں نے تاریخ کے اندر خیانتیں کی ہیں ان کے چہرے بھی بے نقاب ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کی اس جملے کی طرف. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا خوبصورت اشارہ کیا آپ کی باتوں سے یاد آ گیا کہ یہ جملہ جو ہے وہ یہیں پر اس کو بیان کروں. امام خمینی فرماتے ہیں ما مفتخرم کے کتاب نحج البلاغے کے بعد از قرآن دستور زندگی مادی و معنوی و بالا ترین کتاب رہائی بخش بشر است.
بے شک بے شک.
یعنی نحج البلاغہ کے جو قرآن کے بعد دستور ہے زندگی کا, چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو یا معنوی اعتبار سے ہو, اور بشر کی رہائی کے لیے یہ کتاب بالا ترین اور بہترین ہے. اس میں دستورات معنوی و حکومتی موجود ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے امام معصوم سے ہے. اور امام خامنائی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کا دن یعنی آج کا زمانہ نہج البلاغہ کا زمانہ ہے, کیونکہ آج کے شرائط امام علی کے شرائط کے ساتھ مناسبت ہے. حکومت دینی موجود ہے, درست ہے, اور اس حکومت دینی میں امام کے فرمودات موجود ہیں کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا, جو عثمان ابن حنیف کو لکھا ہدایت دی, تو وہ بہت زیادہ قابل استفادہ ہیں. کہ واقعی کمی کی وجہ سے ہم ان تفاصیل میں نہیں جاتے. آغا صاحب, امام علی علیہ السلام کی ایک بہترین صفت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے یتیم پروری. تو اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالیے, چونکہ آج کل کے دنوں میں یہ صفت زیادہ پررنگ بھی ہونی چاہیے, چونکہ اس وبا کی وجہ سے جن مشکلات میں مومنین پڑے ہوئے ہیں, شاید اس صفت کو سننے کے بعد درس لیں اور مزید بہتر انداز میں خدمت خلق کر سکیں.
بہت ہی اہم زندگی کی طرف پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے. مولا کائنات کی زندگی جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے بھری پڑی ہوئی ہے, یعنی اتنے سخت ترین حالات, اتنی جنگوں کے باوجود, اتنا علمی سرمایہ اور اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ ہم اگر ایک ایک کے اوپر بات کریں تو سینکڑوں ٹاپکس چاہئیں. تو یہ جو پہلو کی طرف اشارہ کیا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں امام محمد باقر کی ایک حدیث پیش کروں گا اور پھر ہم جائیں گے اس طرف کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شب قدر یعنی صرف مصلی. غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں شب قدر یعنی صرف مصلی. یہ جو احیاء کا لفظ ہم نے کل بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا وہ کیا تھا, اس حدیث سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور پھر اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا والعمل الصالح فیہا من الصلاۃ والزکاۃ وانواع الخیر خیر من الف شعر لیس فیہا لیلۃ القدر. یعنی لیلۃ القدر جو دوسرے تمام مہینوں کو اگر ہم ملائیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو خیر موجود ہے وہ ہزار مہینوں سے زیادہ خیر ہے. وہ کن کن چیزوں میں ہیں؟ فرماتے ہیں عمل صالح. کون سے عمل صالح؟ اس میں نماز کی بات کر دی کہ عبادت ایک پہلو, زکاة دوسرا پہلو, اجتماعی سوشل پہلو, اور تیسرا پہلو مختلف قسم کے انواع خیر. تو یہ انواع خیر اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھولیں آج کے حالات کے حوالے سے, تو مولا کائنات کا وہی پہلو کہ جو جنگوں کے بعد جو ہیں وہ ظاہر بات ہے بہت زیادہ صحابی جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, اور جب شہید ہوتے ہیں ان کے گھرانے جو ہیں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں ظاہر بات ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ مولا کائنات نے اہتمام کیا, اور اس اہتمام کو جو ہے وہ مشہور واقعات ہیں, لیکن میں صرف کچھ یتیم پروری کے حوالے سے بات کرتا ہوں. امام علی نے فرمایا کہ یتیموں کو اپنے بچوں کی طرح رکھو اور تربیت کرو. ہم کیا سمجھتے ہیں ڈونیشن دے دیا بس بات ختم ہو گئی, یہ سیرت نہیں ہے مولا کائنات کہ ہم ایک واقعہ مختصر سے نقل کر کے اس کو ختم کریں گے. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اگر چار صفت کسی میں ہوں گے امام باقر کی حدیث سے تو خدا اس کو جنت میں گھر دے گا. یتیم کو پناہ دینا ایک پہلو, ضعیف پر رحم کرنا, والدین سے مہربانی کرنا, اور اپنے غلام یا ملازم سے مہربانی سے پیش آنا. یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے ہمارے یہاں کہ ہم ملازمین کو حقیر سمجھتے ہیں اور میڈیا پہ بہت زیادہ کلپس آتے ہیں. تو ایک دفعہ جو ہے مولا کہنا جو ہے گزر رہے تھے, کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی, معلوم ہوا کہ خاتون ہیں جو دیگ پر صرف پانی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور بچے بھوک کی طرف سے جو ہے وہ رو رہے ہیں. مولا کائنات کے جب علم میں آیا تو قمبر ساتھ تھے, فوراً جو ہے اپنے گھر کی طرف گئے, کچھ جو ہے وہ آٹے کی بوری اٹھائی, چاول اٹھائے, کچھ خورما اٹھائے اور کچھ گھی اٹھایا, اور پہنچ گئے اس گھر پر. نقل باب کیا, دروازہ کھولا اس خاتون نے, تو بیان کیا مقصد اور اندر گئے, اور خود اپنے ہاتھ سے چاول اور گھی چڑھایا, روٹی ساتھ لے کے گئے تھے. جتنی دیر میں وہ کھانا بنا, کھانا تیار کیا خود اپنے ہاتھ سے، خود اپنے ہاتھ سے ظرف میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے بچوں کو پیش کیا، جب بچے سیر ہو گئے اور سکون سے آ گئے تو عجیب، یہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے ہمیں اور خود مولائے کائنات کی بھی سیرت میں، خضوع خشوع یہاں سے نظر آتا ہے کہ صرف کھانا نہیں کھلانا ہے بلکہ خوش کرنا مقصود ہے. کیا بن گئے؟ چاروں ہاتھ اور پاؤں سے جیسے جانور چلتا ہے چلنا شروع کر دیا، یعنی آواز بھی نکالنی شروع کر دی،
بچوں سے کھیلنا،
بچوں سے کھیلنا شروع کر دیا، اور جب بچے کھلکھلانے لگے اور خوش ہو گئے تو مولائے کائنات جو ہے بچوں کے ساتھ رخصت کر کے باہر آتے ہیں. سیرت کیا بتا رہی ہے؟ سیرت بتا رہی ہے کہ صرف پیسے دے کے حقارت نہیں دینی ہے یتیم کو کہ ڈونیشن دے دیا، نہیں، خوش کرنا مقصود ہے، ایک تعلق قائم کرنا مقصود ہے. اگر آج کی رات میں واقعا ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم نے بتایا ملٹیپلیکیشن ہزار تو ایک کہنے کی بات ہے، خداوند تو اتنا عطا کرتا ہے کہ لا تعداد ہے، تو ہمیں آج کے دنوں کو مخصوص کر دینا چاہیے، شب قدر کے دنوں کو مخصوص کر دینا چاہیے یتیموں کی کفالت کے لیے. ایک پروگرام بنانا چاہیے اپنے ملک میں، ہمیں ہماری جتنی آرگنائزیشن ہے ویلفیئر انہیں اکٹھا ہونا چاہیے، ایک پروگرام کے تحت مولائے کائنات کی اس یتیم پروری کے عنوان سے ہمیں وہ ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے کہ سال کا جتنا کچھ ہمیں دینا ہے کیوں نہیں اس سال کو ہم قرار دے کے یہاں پر تقسیم کریں تو بہت ہی اچھا ہو.
جی بہت شکریہ آغا صاحب. بہت لائک سوال ہے. جی السلام علیکم.
جی سوال یہ تھا کہ اگر اعمال پر خدا گواہ ہے تو لیلۃ القدر میں ایمان پر کیوں فرشتے کو لمبوڑ لے کر اترتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال تھا، اور دوسرا سوال تھا عصمت انبیاء کے اوپر، کہ عصمت انبیاء کی توجیہ کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو جیسے آغا طبع طبائی نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، مگر جب آپ قرآن کے لفظی ترجمے پہ جاتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ جیسے انبیاء نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یا اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ جو ترک اولا ہوتا ہے وہ کیا ہے. تو آغا جی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سی توجیہ کو لیں کہ انبیاء کی عصمت ٹوٹلی معصوم ہے، کیا کبھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ترک اولا یا قرآن میں جیسے اللہ تبا تبائی فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذرا کرنی ان دونوں پہ روشنی ڈالیے گا. شکریہ.
جی شکریہ آغا صاحب. چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، میرا خیال میں پہلے سوال کا اگر جواب دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، دوسرا جو عصمت کا انہوں نے سوال کیا ہے تو ہم خواہش کریں گے ان سے کہ کل والے پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا، ہم تفصیل سے اس سوال کو جواب دیں گے، چونکہ یہ ایک دو منٹ میں جواب دینے کے قابل نہیں ہے، بہت لمبا سوال ہے اور جواب اس کا لمبا ہے.
دونوں کو مختصراً اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ پہلا تو آپ نے بتا دیا ہے معصومین علیہ السلام یا ولی خدا واسطے فیض ہوتا ہے.
جی جی بالکل.
خدا جو ہے مستقیماً تو بندوں سے جو ہے وہ،
پچھلے پروگرام میں میں نے اشارہ کیا ہے کہ مخلوقات ڈائریکٹ خدا سے فیض حاصل نہیں کر سکتے،
ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اس کے آپ نے دو جہت بھی معلوم ہے کہ نور نور سے رابطہ کر سکتا ہے، اور دوسری جہت سے کیونکہ یہ معصوم جسم کے روپ میں ہے تو وہ جسم سے جسمانی مخلوقات سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی اور واسطہ بن ہی نہیں سکتا فیض کا. صرف ایک فیض نہیں، جتنے بھی فجوزات کائنات میں عالم تکوین میں بھی جاری ہوتے ہیں.
بہت شکریہ، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. آغا صاحب
پھر اگلا سوال انشاءاللہ.
آج شب شہادت ہے، آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ مختصر تقریباً دو سے تین چار منٹ ہیں ہمارے پاس، اس میں مصائب کی طرف آپ اشارہ کر دیں تاکہ فیض یاب ہو سکیں ہم بھی اور ناظرین بھی.
السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. حدیث میں ہے کہ انا و علی ابوا حاضح الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ایک باپ کے رخصت ہونے کی رات ہے، آج پوری امت یتیم ہو گئی، آج کی رات سب ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں. کسی خاص شخص کو تعزیت پیش نہیں کی جائے گی آج کی رات. نہیں معلوم جناب حسنین کے گھر کی آج کی رات کس طرح سے گزرے گی. یہ کائنات، یہ عالم، کوفہ کی فضائیں گونج اٹھی تھیں، تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ستون گر گئے. قتل علی المرتضی، علی مرتضی کو قتل کر دیا گیا. بہت کچھ آپ اور ناظرین سنیں گے آج کی رات بھی، کل کے دن بھی. بس ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں یہاں پر، کچھ فیض حاصل کر پائیں ہم، کہ شہادت کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے یتیم نے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، وقت کے امام نے جب پہلا خطبہ اس قوم کے سامنے ارشاد فرمایا تو لکھتے ہیں الفاظ کتابوں کے اندر کہ شدت کے ساتھ گریا کیا. اور پھر میرے مولا نے اس کیفیت میں کہ علی جیسا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اس انداز سے رخصت ہوا تھا کہ جو بیان کرنے میں نہیں آتا, وہ غم کا منظر کس طرح زینب و ام کلثوم نے اس کو برداشت کیا. خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا وہ تھے کہ جنہوں نے مال دنیا کبھی اکٹھا نہیں کیا تھا. میرے بابا وہ تھے کہ جس رات کو قرآن نازل ہو رہا ہے میرے بابا کا عروج اس رات کو ہے, 21 رمضان کی رات کو. میرے بابا وہ ہیں کہ جن کے صرف 700 درہم بعد میں ہمیں ملے کہ جو کہ کسی غلام کے لیے خریدنے کے لیے رکھے تھے. بس میں ایک جملہ یہاں پر عرض کر دوں اپنے مولا کی بارگاہ میں اور خدمت میں کہ مولا آپ کوفہ کے لوگوں کے سامنے اپنے بابا کی یہ تعریف کر رہے تھے, اپنے بابا کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ میرے بابا کون تھے, چاہنے والے سامنے موجود تھے, لیکن میں قربان جاؤں جناب سید سجاد پر, ایک ایسا بیٹا کہ جس نے باپ کے بارے میں جب خطبہ ارشاد کیا تو وہ کوفہ کی مسجد نہیں تھی جہاں علی مرتضیٰ کے چاہنے والے بیٹھے ہوں, وہ شام کا دربار تھا جہاں پر سید سجاد نے خطبہ ارشاد کیا اور اپنے بابا کی یہ فضیلتیں بیان نہ کی جو جناب حسن علیہ السلام نے مولا کائنات کی بیان کی تھی, جبکہ جناب سید سجاد کے الفاظ کیا تھے, بس دو جملے سن لیجئے. جناب سید سجاد کے الفاظ تھے, میں اس حسین کا بیٹا ہوں, میں اس حسین کا یتیم ہوں کہ جس کو پشت کمر سے شہید کیا گیا, میں اس حسین کا یتیم ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کیا گیا, اور میں اس حسین کا یتیم ہوں کہ جس کے سر کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بہت شکریہ بزرگان, آپ تشریف لائے اور آغا صاحب کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے مصائب پڑھ کے اس عبادت کو کامل کیا. ناظرین, ہمارے اس سیشن کا وقت اختتام کو پہنچا. آج چونکہ شب قدر ہے تو عبادت کی رات ہے, اس میں عبادت کو زیادہ وقت دینا مناسب ہے, تو ہم نے اپنے پروگرام کو بھی کم کیا اور یہ پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے اس پہ. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے تینوں سیشنز کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.